الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قابل استاد احترام، بزرگ و محترم بھائیو، عزیز دوستو، گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، یہ حج کے مہینے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے روانگیاں شروع ہیں. اسلام کے بنیادی جو پانچ ارکان ہیں، ان پانچ ارکان میں سے آخری رکن حج کا ہے. اور اسی لیے حج کو ان پانچ ارکان میں سے تکمیلی رکن بھی کہتے ہیں. حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی، حضور نبی علیہ السلام جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو اس کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور پھر اسی کے اگلے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ وصال سے 3 مہینے پہلے اللہ کے نبی نے حج عطا کیا، اور اسی حج کے دوران میدان عرفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرمائیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی لیے راجح قول کے مطابق یہ قرآن کریم کی آخری آیتیں ہیں، اور دین مکمل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ حج کا فریضہ ہے، میدان عرفہ ہے جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس لیے حج کو تکمیلی رکن بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے حج ادا کیا تو اس موقع پر دین کی تکمیل ہوئی، دین مکمل ہوا، جس کے نزول کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام آتے رہے، شریعتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن اصول دین ایک ہی رہا۔ تو وہ دین جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ جو دین لے کر آئے تو اس دین کی تکمیل حج کے موقع پر ہوئی میدان عرفہ کے اندر، تو اس لیے اس کو تکمیلی رکن بھی کہا جاتا ہے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، چونکہ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پر کہ جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان کے پاس مال بھی ہو، سواری بھی میسر ہو، اور سفر کرنے کے مواقع بھی ہوں اور وہاں پہنچ سکتے ہوں، تو ایسے شخص پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ اور حج فرض ہو جائے اور حج نہ کرے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، لیکن حج ایک ایسا رکن ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج جس پر فرض ہو تو پہلی فرصت میں حج کر لینا چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حج فرض ہو گیا، حج نہ کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو بڑی سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ لیکن جو حج کرتے ہیں ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ منا میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسی حج کے دوران آپ منا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور صحابہ کا مجمع ہے، حج کے بارے میں آپ سے سوالات ہوئے تو نبی علیہ السلام حج کے بارے میں اور حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور احرام کی حالت میں وہ اتنا سفر کر لیتا ہے جتنا سفر مسجد اقصی سے مسجد حرام تک ہے، مسجد اقصی فلسطین سے مسجد حرام تک جتنا سفر ہے، اتنا سفر اگر وہ احرام کی حالت میں کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح پیدائش کے وقت بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور پھر اتنا بابرکت سفر ہے، اتنا مبارک سفر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ سفر شروع کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، جو حج کے سفر پر جائے، حج پر جائے تو اسے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، یا حج سے واپس آئے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے ملاقات کرنی چاہیے اور اس سے دعائیں کروانی چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ حج کے سفر میں واپس گھر تک نہیں پہنچتا ایسے شخص کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے
کہ وہ جو دعا مانگتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، جس کے لیے مانگتا ہے اس کے لیے بھی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ اتنا بابرکت سفر ہے، اتنا بابرکت سفر کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے، خواہ وہ حج تمتع کرنے والا ہو، خواہ حج قران کرنے والا ہو، یا وہ خواہ حج مفرد ہو افراد کرنے والا ہو، یہ تین قسمیں حج کی ہیں. تو اگر حج تمتع کرنے والا ہے، جو عام طور پر باہر سے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ احرام حج کا نہیں باندھیں گے، وہ عمرے کا احرام باندھیں گے. وہ یہاں سے جو احرام باندھیں گے وہ عمرے کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیں گے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام دوبارہ باندھیں گے. لیکن یہاں سے چونکہ اس کی نیت حج کی ہے، یہ سفر حج کا ہو رہا ہے، اگرچہ اس نے احرام عمرے کا باندھا ہوا ہے، لیکن ایسا ہی شمار ہوگا جیسے یہ حج کے لیے اس نے احرام باندھا، اور اس کی فضیلت وہی ہوگی چونکہ یہ بابرکت سفر اس نے حج ہی کا شروع کیا ہے. تو ایک تو مستجاب الدعوات، دوسرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ تلبیہ وہ پڑھتا ہے تو یہ آواز، یہ اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے کہ اس آواز کی برکت سے پڑھنے والے کی تو مغفرت ہوتی ہی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حاجی کے اس تلبیہ کی آواز کی برکت سے اگر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی سے ناراض ہے اور قریب ہے کہ اس پر وہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے اور اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو اس تلبیہ پڑھنے والے کی آواز کی برکت سے اللہ کا وہ عذاب ٹل جاتا ہے دوسروں سے، یہ سبب بن جاتا ہے حاجی اس کے لیے. یہ آواز اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جب یہ تلبیہ شروع کرتا ہے تو اس کے ارد گرد، دائیں بائیں، آگے پیچھے جتنے بھی ذرات ہیں، جتنی بھی تمہیں جو چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ سب اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہو جاتی ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. ہمیں ان کی آواز نہیں آتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاته وتسبیحه، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو اپنا ذکر، اپنی تسبیح پڑھنے کا طریقہ، سلیقہ بتا دیا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے. تو وہ اس وقت تلبیہ میں شامل ہو جاتے ہیں حاجی کے ساتھ، اور یہ زمین دائیں بائیں آگے پیچھے پورے کو گھیر لیتا ہے، گویا ایک حاجی کے تلبیہ کی وجہ سے پوری کائنات کے ذرات ہر طرف سے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ثواب کس کو ملتا ہے؟ تلبیہ پڑھنے والے کو. تو یہ کتنا بابرکت سفر ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہر قدم اٹھانے پر اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو حرم تک، مکہ تک کتنا سفر ہے، کتنے قدم بنتے ہیں. بعض اوقات آپ سواری پر آپ سفر کرتے ہیں، جیسے آج کل سفر پیادل تو ہے نہیں ہے کہ قدموں کو گنا جائے، تو یہ بتا دیا گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہوا. آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، تو اتنا فاصلہ طے ہونے کے ساتھ ساتھ جتنا ایک قدم کے برابر فاصلہ ہے، تو ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے. گناہ مٹتا ہے، نیکی لکھتی ہے. اسی طرح یہ سفر چلتے 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 جب حرم کو پہنچتا ہے، اور یہ اصل جہاں اللہ کی جو رحمت ہے وہ موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، مطاف کے اندر جب یہ طواف کر رہا ہوتا ہے، کعبہ کے ارد گرد جب یہ طواف میں شامل ہو جاتا ہے، تو گویا یہ اللہ کے دریائے رحمت میں غوطے کھا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ایک قدم اٹھانے پر 500 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایک قدم رکھنے پر 500 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی گن سکتا ہے اس سفر میں کہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور کتنے گناہ مٹائی جاتے ہیں، کہ ہر قدم پر 500 نیکیاں، ہر قدم پر 500 گناہ مٹائے جاتے ہیں. اور 7 چکر بیت اللہ کے لگائے جاتے ہیں تو ہر چکر میں کئی سو بلکہ ہزاروں میں قدم بن جاتے ہیں انسان کے، کہ ایک ایک قدم پر اتنا، تو وہ گویا دریائے رحمت میں غوطے کھا رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب وہ طواف مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور پھر خصوصاً جو طواف کے دوران، طواف کے دوران جو کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے اور اس میں دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور رکن یمانی تک جب پہنچتا ہے، اور وہاں سے حجر اسود کے درمیان جب یہ دعا شروع کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ 30 سے زیادہ فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی دعا پر وہ فوراً آمین کہتے ہیں، فوراً آمین کہتے ہیں، اور وہ دعا اس کی رد نہیں ہوتی. اگر یہ دعا بھی صرف قبول ہو جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی میری اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، تو اس کو اور چاہیے کیا؟ اگر کسی کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو اس کو تو سب کچھ مل گیا. کیونکہ انسان کو تو چاہیے صرف یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، یہی تو انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کا. تو اس دعا کے اندر جو قرآنی دعا ہے، جو قرآن میں جس کا ذکر ہے، جو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے یوں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور وہاں پھر فرشتے اس پر آمین، جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور وہ کعبہ جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں لاکھوں انبیاء نے طواف کیا، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، اور انبیاء بھی یہیں طواف کرتے تھے، اور جہاں نبی علیہ السلام نے طواف کیا، جہاں لاکھوں صحابہ نے طواف کیا، اور آج تک امت مسلمہ کے کروڑوں اربوں لوگ وہاں طواف کر چکے ہیں، تو وہاں قدم قدم پر کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کے ترانوں کی آواز نہ آ رہی ہو. تو اس جگہ پر جب یہ دعا مانگتا ہے تو وہ برکات اور وہ نسبت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی. تو کتنا مبارک سفر ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے کہ جو اس سفر پر جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ طواف سے فارغ ہو جاتا ہے، طواف کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کے 2 شانوں کے درمیان، اس طرح تھپ تھپی کر کے کہتا ہے کہ پچھلی زندگی کے اللہ نے معاف کر دیا، اثر نو زندگی کا آغاز کر، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ. اور اسی لیے حضور فرماتا ہے کہ جب آدمی حج سے واپس، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس کا حج قبول ہو جائے، حج مبرور بن جائے، تو سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، سوائے جنت کے. اور جنت انہی کو ملتی ہے کہ جن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، انہی کی جنت ہوتی ہے کہ جن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. تو یہ اتنا مبارک اور بابرکت سفر ہے کہ ہر قدم قدم پر، ہر جگہ پر گناہ مٹائے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ سفر شروع کر دیا تو اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. مال تو ہے آدمی کے پاس، لیکن اتنا مال نکال دیا، اور آج کل تو حج مہنگا بھی ہے، اتنا مال نکال دیا تو مال میں کمی آ جائے گی. اللہ کے نبی نے وہ بھی گارنٹی دے دی. حضور فرماتے ہیں کہ حج کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی غربت کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح آپ سونے چاندی کو آگ کے حوالے کرتے ہیں اور آگ اس کی میل و کچیل کو ختم کر دیتی ہے، تو اس طرح انسان سے اس کی غربت کو حج کے فریضے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے اور اسے غنی بنا دیتا ہے. آزما کر انسان دیکھ لے کہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے، جو حج پر خرچ ہو اور حج کے سفر پر خرچ ہو، تو اس خرچ سے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو یہ فریضہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں اور مال میں کمی نہیں آتی. اور اسی طرح حج کا سفر ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ آپ حج ادا کرتے ہیں، حج کا بابرکت مبارک سفر، یہ ہمیں چیخ چیخ کر، حج کا ایک ایک رکن، حج کا ایک ایک عمل ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، دین نام اپنی مرضیات کا نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اگر عمل کرو گے تو عند اللہ قبول ہوگا، اگر اس طرح عمل نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے ہوگا، تو پھر نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی مقام میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی شخصیت میں کچھ رکھا ہے۔ اگر رکھا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں 8 ذی الحجہ ہو جاتی ہے، اور 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ احرام باندھو اور منیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ اب 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں ہیں، اب حکم ہے حاجیوں کے لیے جا کر منیٰ میں ادا کرو، اور یہ 5 نمازیں اب حرم میں نہیں پڑھنی، اور حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ حرم میں ایک نماز پڑھتے ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن آپ اگر حج کے لیے گئے ہیں اور 8 ذی الحجہ ہو جاتی ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ منیٰ میں جا کر میں نے تو کوئی اور عمل کرنا ہی نہیں ہے، نہ وقوف عرفہ ہے، نہ جمرات پر رمی کرنی ہے، نہ مزدلفہ کا حکم ہے، تو یہ تو صرف منیٰ میں جا کر ویسے ہی خیموں میں جا کر ٹھہر جانا ہے، کیوں نہ ایسا کروں کہ عشاء تک یہاں حرم میں رک جاؤں اور 4 نمازیں میں یہاں پڑھ لوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 یہاں پڑھ لوں، اور عشاء کے بعد منیٰ میں چلا جاؤں گا، اور کل یوم عرفہ ہے اور میدان عرفہ میں چلا جاؤں گا، حج میرا ہو جائے گا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج نہیں ہوا۔ اور یہاں 1,00,000 نمازوں کا، 4,00,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، یہ سوچ کر اگر کوئی وہاں رکتا ہے، وہی حرم ہے، وہی امام ہے، امام کوئی بھی اگر امام ہے حرم کا، شیخ سدیس ہیں، کوئی اور ہیں، وہی نماز پڑھا رہے ہیں، وہی اللہ کا حرم ہے، وہی کعبہ ہے، اور وہی کھڑے ہو کر اسی انداز میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور منیٰ نہیں گیا ہوتا کہ میں عشاء میں پہنچ جاؤں گا، تو اگر کسی مفتی سے یا کسی سے بھی آپ فتویٰ پوچھیں کہ اس حاجی کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، اب یہاں ایک نماز پڑھے گا تو 1 نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے جو حکم اس کو دیا ہے کہ اب یہاں نماز نہیں پڑھنی، اب منیٰ میں پڑھنی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم، کسی جگہ میں کچھ نہیں، اگر رکھا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا، اور وہاں جا کر منیٰ میں اکیلا نماز پڑھے، اگر منیٰ میں جا کر اکیلا نماز پڑھے، جماعت بھی اگر اس کو نہ مل سکے، وہاں خیموں میں جماعتیں ہوتی ہیں، مسجد بھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے، اس کو 1,00,000 حرم میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، وہاں منیٰ میں پڑے گا تو 2,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ پاک اجر و عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ رک جاتے ہیں کہ حرم میں ظہر کی نماز پڑھ کر چلے جائیں گے، موقع ملے گا، مطاف بھی خالی ہوگا، آگے چلے جائیں گے، لیکن نہیں، حج کے سفر میں ہر عمل ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، دین نام ہے اطاعت کا، دین نام مرضیات کا نہیں ہے، اور یہ بابرکت سفر ہے، یہ مبارک سفر ہے، اگر اللہ نے موقع دیا ہے، اور قدم قدم پر گناہ مٹائے جاتے ہیں، پھر میدان عرفہ میں تو اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو جو پرگندہ حال ہیں، دھول میں دھول لگی ہوئی ہے، ایک ہی میدان میں میرے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، تو اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اور ان میں بعضوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی نیت خراب تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کی نیت اچھی تھی ان کی برکت سے، ان کی نسبت سے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، یہ بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ تو وہ اتنا بابرکت سفر ہے، اتنا مبارک، پھر جمرات پر رمی کرتا ہے، ہر ہر کنکری کے بدلے میں اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حج کے جتنا بھی دن وہاں جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ گویا اللہ کی جو رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس میں غوطے کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کیا کچھ ملنے والا ہے حج پر، حج ادا کرنے پر، تو اس کی کوشش ہو کہ سب سے پہلے اگر من استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، سفر کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے وہ وہی سفر کرے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا پے در پے کیا کرو حج اور عمرے، اس لیے کہ اس سے غربت مٹائی جاتی ہے، اس میں اللہ غنا پیدا کر دیتا ہے، اللہ محتاجی نہیں کرتا، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور رب راضی ہوتا ہے اور دین کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دین نام ہے اطاعت کا، مرضیات کا نہیں ہے. اور پھر وقوف عرفہ میں تو حدود حرم سے بھی نکل کر انسان باہر چلا جاتا ہے. تو یہ سارے ایک ایک رکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے عصر کی نماز کے بعد جہاں حدیث پڑھی جائے گی، حج کے موضوع پر پڑھی جائے گی، جو ساتھی خصوصاً حج پر اس سال جا رہے ہیں تو وہ ضرور اس میں شریک ہوا کریں. انشاءاللہ حج کے مسائل وہاں تفصیلاً بتائے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
سنتیں ادا کر لیں ساتھی اور آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں. یہ پچھلے فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1310 پونڈ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے۔ یہ اکرام چیمہ مرحوم کے لیے ان کی فیملی نے 100 پونڈ مسجد کو دیے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے اور مرحوم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوصاً ہمارے مسجد کے جو مرحومین ہیں اور ساری امت مسلمہ کے، سب کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، سب کے لیے ہماری دعا ہے۔ اور اسی طرح خاص کر پچھلے دنوں حاجی رفیق صاحب مرحوم انتقال کر گئے تھے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ساتھی کوشش کیا کریں کہ جمعے والے دن تھوڑا جلدی آیا کریں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1:30 بجے بیان ختم کر دیا تھا، تو آئندہ کوشش یہی ہوگی کہ 1:30 بجے بیان ختم ہو جائے اور 1:45 بجے تاکہ جماعت کھڑی ہو جائے، چونکہ ہاسپٹل سے کچھ ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، اسی طرح کچھ اور لوگ دفتروں سے آتے ہیں اور ان کو واپس جاب پر جانا ہوتا ہے، تو کوشش ہوگی آئندہ کے لیے کہ دیر نہ ہو، وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے، لیکن اس صورت میں ہوگا کہ آپ ساتھی تھوڑا جلدی آیا کریں گے۔ اور اگلا جمعہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مفتی زبیر صاحب پاکستان سے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اکثر میڈیا پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ نے بڑا علم دیا ہے ان کو، مفتی زبیر صاحب کر کے ان کا نام ہے، کراچی میں ہوتے ہیں، وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگلا جمعہ اگر وہ پڑھا دیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ وہ پڑھائیں۔ تو ساتھی کوشش کریں تھوڑا جلدی آئیں، کیونکہ وقت کی پابندی ہوتی ہے، آپ آخر میں آئیں گے وہ اکیلے بیٹھ کر بیان کر کے چلے جائیں گے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ساتھی کوشش کیا کریں کہ جلدی آیا کریں، تو جلدی آنے میں ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ ثواب میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت وقت پر کھڑی ہو جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پورا بیان سن لیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں ساتھی، 8-10 منٹ پہلے یا بعد میں آنا، تو پہلے آ جایا کریں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جزاک اللہ۔ آگے آگے ہو جائیں ساتھی، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ یہ قربانیوں کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، ساتھی پوچھ رہے تھے قربانی اصل میں جہاں آپ کا جی چاہے، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے اور آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں تو قربانیاں وہاں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار، ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، اگر وہاں آپ کریں قربانیاں تو اس کا حق۔ اور پھر قربانیوں کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ آپ جہاں قربانی کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے اور اس جانور میں فلاں فلاں لوگ شریک ہیں، تو یہ جس کو وکالت کہتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جہاں آپ کا جی چاہے وہاں قربانی کرنی چاہیے۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف حصوں میں قربانیاں ہوتی ہیں، اسی طرح میرے ذریعے کچھ ساتھی قربانیاں کرتے ہیں، تو ساتھی پوچھ رہے تھے کہ اس سال کتنی قیمت قربانیوں کی ہے، تو وہ پچھلے سال ہی کی طرح ہے، جو بڑا جانور ہے وہ 300 پونڈ ہے، اور اس میں اگر کوئی حصہ ملائے ایک حصہ تو وہ 45 پونڈ ہے، اور الگ سے چھوٹا جانور کریں تو وہ 80 پونڈ ہے۔ تو 80 پونڈ، 45 پونڈ اور 300 پونڈ ہے، یہ پاکستان میں ہم کرتے ہیں، اور ضرورت مندوں تک آپ کی قربانیوں کا گوشت پہنچ جاتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ہوتا ہے، اور عین شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر جانور میں جتنے بندے ہوتے ہیں ان کا کارڈ بنا دیا جاتا ہے اور تعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کی طرف سے یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس میں مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کی قربانیاں قبول ہوگی۔ تو کوئی ساتھی اگر اس میں نام دینا چاہے تو ابھی وقت ہے، ساتھی اس میں نام دیں تو تاکہ ان کے لیے پھر آگے بندوبست ہو۔
الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة باطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
صفیں درست کر لیں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی آگے آگے ہو جائیں ساتھی دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو سے مکمل کرو اوپر بھی جو ساتھی ہیں صفیں بنا لیں آخر سے ساتھی بتا دے جب آخری صف مکمل ہو جائے
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وبركاته، والصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.